فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017 اس کے ڈے 26 26 دن کا آغاز کریں گے اور آج کا ہمارا پارہ سورۃ زمر آیت نمبر 32 سے شروع ہوگا آج کا پورا پارہ دعوت اللہ کی طرف ہے دعوت اللہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اپنے سارے کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا ہے یعنی دعوت اللہ تفویض الامر اللہ کا نام ہے آپ اور میں اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات کو خود ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کچھ ہوتا ہے ٹھیک کچھ نہیں ہوتا اتنے میں ایک انسان کو خیال آتا ہے کہ میرے سے تو ویسا ہی ہونا ہے آج تک تو میں نے اپنی زندگی کوششوں میں گزار دی اے مالک میں نے تیرے اس قرآن کے 17 پارے میں یہ بات پڑھ لی تھی کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا تو اللہ آج کے بعد میں لوگوں کو تیری طرف بلاؤں گی اور میرے جو کام ہیں وہ تیری طرف چلیں گے آج کے اس پورے پارے کی جو مین پرسنالٹی ہے وہ مرد مومن کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے گھر والوں کے سامنے کھڑا ہو گیا حقیقت ہے کہ آج بھی ایک ایسے ہی مرد مومن کی ضرورت ہے کہ جو زندگی میں لوگوں کو اس بات کا یقین دلا دے کہ فستذکرو نما اقولو ایک وقت آئے گا کہ یاد کرو گے کہ میں کیا کہتا تھا اور رہ گئی بات تم میرے ساتھ کیا کرتے ہو افوض امری اللہ کہ میں تو اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرتا ہوں یہ بھی آج کی دعا میں ایک دعا ہے اصل بات یہ ہے کہ ایک انسان غور کرے تو اس کی زندگی کا خوبصورت رخ اللہ کی طرف بلانے میں آج کے اس بارے میں خاص طور پہ سورت مومن اور سورت حامیم سجدہ میں کثرت سے اس پہ بات ہوگی اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں داعی دین بنا دے دان اللہ بنا دے داعین اللہ بنا دے جتنے مختلف اس کے نام ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس تصویر میں فٹ کر دے زندگی کا حسن زندگی کا مقصد زندگی کی بیوٹی اسی ایک کام میں ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے آئیے شروع کرتے ہیں آیتوں کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اسلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اس جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا ذرا سے اس لفظ کی شدت کو محسوس کریں کون ہے ایسا شخص جس کو اللہ ظالم کہے اور ظالم بھی نہیں ظالموں میں بھی سب سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا لکھ لیں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا یعنی دو میں سے ایک سب سے بڑا ظالم ہے یا تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا تو خود کو داعی اللہ کہنے والا لیکن عملی زندگی میں وہ اللہ کی طرف بلانے والا نہیں یا خود اللہ کی طرف نہیں آیا اور یا پھر وہ نبی ہے نہیں لیکن اس نے خود کو ہی نبی بنا لیا اگر یہ ظالم نہیں ہے تو پھر دوسرا ضرور ہوگا اور وہ کون ہے کہ جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا شدید ترین آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں مکہ والوں نے اللہ کے نبی پر جو الزامات لگائے تھے اس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ خود ہی نبی بن گیا کوئی نہیں اللہ نے کہا کوئی نہیں وہی آتی یہ کچھ عجمی لوگوں سے سن سنا کے باتیں آتا اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر دو میں سے ایک ظالم ہے یا میرا یہ نبی ظالم ہے نعوذ باللہ، جو کہ نہیں ہے. تو نہیں ہے تو پھر تم سوچ لو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. یہاں سے ہی ہمارے پارے کا تھیم شروع ہوتا ہے. دعوت اللہ کا کام اصل میں اللہ کی طرف بلانا ہے. کل کے دور میں اللہ انبیاء کرام کو اس کام کے لیے چنتا تھا، اور وہ اللہ ہی کی دیوی رہنمائی. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، سورت نجم میں آگے پڑھنے والے ہیں ہم لوگ کہ نبی تو اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو اللہ فرماتا ہے وہی بولتے ہیں. آج کے دور میں نبوت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف بلانے والوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ جب تم لوگوں کو اللہ سے جوڑو تو دل، دماغ، قول، فعل، عمل سے یہی کام بس کرو کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دو. اس سے پھر زیادہ خوبصورتی کوئی نہیں. اسی بارے میں ہم پڑھیں گے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بھی کوئی خوبصورت شخص ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. لیکن اور بھی کچھ کام ہے، وہ وہاں ہم سورۃ حمیم سجدہ میں پڑھیں گے. دوسری بات ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر تم ظالم ہو، اور نبی تو ایسے نہیں تھے. تو لہٰذا اشارہ ہے کہ مکہ والو، تم ہی ظالم ہو کہ تم اس نبی کی قدر نہیں کر رہے. کیسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اب نبی کی تعریف اور ساتھ ہی ابو بکر کی تعریف، بولے بغیر رہ نہیں پا رہی. ان آیتوں پہ اتنا پیارا سبق ہے، اور وہ کیا؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، کون تھے وہ؟ صدق بھی ابو بکر صدیق، اور اس کے بعد پھر سارے صحابہ کرام، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. فرمایا وہی ہیں عذاب سے بچنے والے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. تنگ سی گھاٹی ہوئی، اللہ کے نبی نے جوتا اتار دیا، ابو ہریرہ نے آپ کے جوتے پکڑ لیے. تصور میں آتا ہے کیسے آپ کے جوتے پکڑ کر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں تجھے ایک بات بتاؤں. کہا کیا؟ کہا جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، دخل الجنہ. ابو ہریرہ نے جوتی چھوڑی، کہتے اللہ کے نبی لوگوں کو بتا کے آؤں، اور کیا چاہیے؟ کلمہ پڑا، جنت مل گئی. کہا صبر صبر ابو ہریرہ، لوگ کہیں اس پہ ہی اکتفا نہ کرنے لگ جائے کہ لو جی کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا ہے. پیسے تو ابو ہریرہ نے بتانی نہیں تھی، ہم نے تو پہلے ہی یہ سوچا ہوا ہے. تو یاد رکھیے، نبی کو ماننا اور سچ کو ماننا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. لیکن ساتھ پھر یہ بھی تو ایک حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے وہ سارے امتی کہ جنہوں نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہا، اور محمد رسول اللہ بھی کہا، پھر اس کے بعد دل سے ساری بڑائی کو نکال کر سمعنا و اطعنا کہتے رہے، فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ پھر ضرور عطا کرے گا. اور صرف یہاں نہیں، بلکہ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے اللہ ہی نے ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. سچے دل سے تصدیق کرنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، پچھلی زندگی کے گناہ نہ صرف یہ کہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ جب آپ اس راستے پہ چلتے ہی جاتے ہیں اور سچ آپ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ ایک وقت آتا ہے کہ ان سب گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے. پہلا درجہ کیا؟ گناہوں کی معافی. اس پورے بارے میں توبہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی، اور دعوت اللہ اور توبہ تو ساتھ ہے. اور تیسری، مثلث کا جو کونا ہے وہ استقامت فی الدین ہے. ایک دن مسلمان نہیں بننا، رمضان میں مسلمان نہیں بننا، جمعے کے جمعے نمازی نہیں بننا، صرف رمضان کے رمضان متقی نہیں بننا. جو مسلمان استقامت کے ساتھ 24 گھنٹے کا مسلمان، 24/7 کا مسلم بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور دیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے پچھلی زندگی کے گناہ، اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا. اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص ہے، اس کا نام اعمال قیامت کے دن کھلے گا. اس نے اس امید پہ توبہ کی تھی کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جب حشر میں جا کر نام اعمال کھولا تو سارے گناہ موجود ہے. کو ایک دم کہنا چاہیے کہ وہ کانپنے لگے گا، اس کو جھرجھری آئے گی. اللہ اکبر، مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ تیرے سارے پچھلے معاف ہو جائیں گے. بس وہ جھرجھری آ کے جب سیدھا ہوگا نا، جیسے ایک دم آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو دوبارہ جب نام اعمال پہ نگاہ جائے گی وہ سب گناہ نیکیوں میں بدل چکے ہوں گے. اللہ نے یہ جھٹکا کیوں دیا؟ کہ اگر توبہ نہ کرتا تو یوں ہوتا تیرا انجام. دعا کیجیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. کثرت سے پچھلی زندگی کے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، शुरू में गुनाह साकित हो जाता है, जैसे उसको थोड़ा सा पॉज दे दिया जाता है, लेकिन जब बंदा फिर अपनी अमली जिंदगी में इस्तकामत के साथ चलता जाता है, एक वक्त आता है कि उनमें से हर एक की जगह नेकियां लिख जाती हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लम ने फरमाया कि अगर चार चीजें तुम में हैं तो तुम्हें कुछ भी छीनने का गम नहीं होना चाहिए, यानी जिस इंसान के अंदर ये चार आदत आ गई, कुछ भी दुनिया में नुकसान हुआ तो कोई हर्ज नहीं। पहली चीज क्या है? हिफ्ज़ुल अमाना, अमानत की हिफाजत। दूसरी चीज सिदकुल लिसान या सिदकुल हदीस। सिदकुल हदीस सच्ची बात कहना, यानी सच बोलने की आदत। और तीसरी चीज क्या है? हुस्न खल्की ही, हुस्न खुल्क, अच्छा अखलाक। और चौथी चीज क्या है? तमोत्ताम, खाना खिलाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सच्ची जुबान दे दे, अमानत की हिफाजत करने वाला बना दे। और उसके बाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं, मैं आपको और आप खुद को कहेंगे, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, ए नबी, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? ये लोग इसके सिवा दूसरों से तुमको डराते हैं, हालांकि अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे इसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, और जिसे वो हिदायत दे इसे भटकाने वाला भी कोई नहीं। क्या अल्लाह जबरदस्त और इंतकाम लेने वाला नहीं? इन लोगों से अगर तुम पूछो कि जमीन व आसमान को किसने पैदा किया तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। इनसे पूछो जब हकीकत ये है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या तुम्हारी ये देवियां जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो मुझे इसके पहुंचाए हुए नुकसान से बचा लेंगी? या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या ये इसकी रहमत को रोक सकेंगी? बस इनसे कहो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, भरोसा करने वाले इसी पर भरोसा करते हैं। तवील आयते हैं, लेकिन अगर इन दो आयात को लिख कर दिल की तख्ती पे भी और हर शिर्क की अमाजगाह पर रख दिया जाए, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ सिर्फ इस तर्जमे को पढ़कर कई लोग बुजुर्गों से और कब्रों में सोए हुए लोगों से दुआएं मांगने, मन्नतें मांगने, बेटे मांगने, बेटियां मांगने से रुक जाए। कैसा सवाल है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या वो काफी नहीं है कि तुम्हें बेटे दे? क्या वो काफी नहीं है कि तुम्हारी बीमारी को सेहत में बदल दे? यकीन कीजिए कि शिर्क जो है ना वो हमेशा आता है दुनिया में किस चीज के साथ? लाइलमी के साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम सब पढ़ते हैं, शरायत क्या है इसकी? इस हॉल में बैठे हुए और बाहर बैठे हुए में से आप जाइए अपने सारे रिश्तेदारों और अपने जितने बोन मुस्लिम रिश्तेदार साथी, उनसे पूछिए शुरूते ला इलाहा क्या है, तो सर झुका लेंगे। कल का पूरा पारा हमने तौहीद पे किया है और इतना पॉजिटिव फीडबैक किसी पारे का कम आया होगा जितना मुझे कल के पारे का मिला। असल में हमारा मसला ही है, हम इधर उधर देखते रहते हैं, शायद वो भी कुछ कर दे, शायद उसको खुश कर दूं, शायद वो कुछ दे दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, तो समझ लीजिए इस बारे में सूरत मोमिन में तो खास तौर पे तौहीद फिद दुआ, यानी शिर्क जो करते हैं लोग उसके अंदर भी है। तो आपको अगर नहीं पता तो लिख लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की शरायत है। और जिसको शर्तें नहीं पता वो 1 लाख बार क्या 1.25 लाख बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा तो उसको नहीं फायदा होगा। जैसे चाबी के दाने होते हैं ना, इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? इल्म। आज उम्मत उसी से ही कोरी है, अल इल्म, कुरान सुन्नत का पक्का सच्चा प्योर इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त। अगर ये नहीं है तो कलमे के तकाजे पूरे नहीं कर सकेंगे। और दूसरी चीज है यकीन, यकीन के साथ कोई काम करें, इस बात का यकीन रखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा। तीसरी चीज कबूलियत, कबूल कीजिए, एक्सेप्टेंस, दिल से मानिए उस रब को। और चौथी चीज है इताअत, अल इनकियाज। इताअत क्या होती है? अब मानूंगी भी जो अल्लाह कहेगा उसको मानूंगी भी। पांचवी चीज है सच्चाई, बारे के शुरू में ही आ गया, सच्चाइयों की बात है आज के बारे में। छठी चीज इखलास, और सातवीं चीज मोहब्बत। आपको एंड पे एक बीच में कहीं गैप लेकर वीडियो दिखाते हैं, उसमें ये पूरी एक पोएम की सूरत में शरायत बयान की गई है। आप मुझे सच बताएं, दामन में झांके, गिरेबान में झांके, कलमा पढ़ते पढ़ते मुद्दतें गुजर गईं, किसने इन शरायत पे बात की, किसको पता है? आज हमारी उम्मत की जहालत का ये हाल है। इस पे मैंने एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है, गालिबन 2 सेशंस में, यहाँ 7 बताई हैं, अगर जमा करें तो 9 और 11 भी बनती हैं। लेकिन आज जाकर जरूर सोचिएगा कि ईमान लाना मशरूत है, कुछ शरायत के साथ, जब शरायत का पता ही कोई नहीं तो अमल कौन करेगा? तो फिर इस उम्मत में शिर्क क्यों ना हो? जो फर्स्ट है, मेरे हस्बैंड पाकिस्तान गए शादी के बाद मेरे साथ, यानी बचपन में कहीं कभी गए होंगे, अपने होश में गए, कुछ अरसा हम रहे। मेरे से उनका सिर्फ दो सवाल थे जिसने मेरा सर झुका दिया शर्म से, गंदगी क्यों है इतनी और शिर्क क्यों है इतना? मुझे अक्सर कहते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, वहां ज्यादा जरूरत है। मैं हंसती मगती क्यों? वहां तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े आलिम, इतने बड़े बड़े इदारे, इतनी जामियात। कहते फिर शिर्क क्यों है? नहीं, अपने मुल्क का शिर्क दूर करो। यकीन कीजिए, ये सिर्फ दो आयतें आप लिख लें और आज के दा के मुसलमानों के मुआशरों को देख लें, जिन मुल्कों में इस्लाम है और इल्म है वहां आपको कोई ऐसा शिर्क नहीं मिलेगा। सऊदीया में आप देखिए, मिनिमम शिर्क के आसार है। जहां जरा सी चीज वो देखते हैं ना कि लोग इसको कोई पूजने पाजने लगे हैं या इसको मुतबरक समझ रहे हैं, उसके निशान ही खत्म कर देते हैं। तो अपने दिल को कहिए कि अल्लाह मुझे तो तू ही काफी है। और मजे की बात है, उम्मत में से अक्सरियत सुबह शाम हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती है, पता ही कोई नहीं तर्जमा क्या, ये हसबी अल्लाह मुझसे कहता क्या और मैंने इसके बारे में सोचा क्या और सोचना क्या है। जरूरत इस बात की कि शऊर से इल्म दिया जाए। क्या सिर्फ कुरान के इस तर्जमे ने आपको हिला नहीं दिया? सच बताएं, अंदर से बंदा कांप जाता है कि अल्लाह मेरे तो अपने अंदर शिर्क बहुत है। और मैं सच कह सकती हूं कि खानदानी मवाहिद होने का दावा करने के बावजूद जब इल्म खुला था, किताब खुली थी तौहीद के ऊपर, तो उस दिन समझ आई थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है जिंदगी में ये किताब खुल गई, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे ऊपर शिर्क के असरात होते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शिर्क अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली चींटी की तरह नजर ही नहीं आता, यानी बंदे को खुद नहीं पता चल रहा होता कि मैं शिर्क कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो तो कहता है मैं बहुत नेक हूं। तो यही वजह है कि इतने कलमे पढ़ने पढ़ाने के बावजूद भी लोग क्यों नहीं शिर्क से बाज आते, क्योंकि उनको इन शरायत का भी नहीं पता। तो इस आयत में भी देखिए, हसबी अल्लाह अलैहि तवक्कलुल मुतवक्किलुन, मिलके पढ़िए, अब जवाब सुनिए। जब ऐसे लोगों को आप बुलाएंगे बताएंगे तो वो आगे से क्या कहेंगे कि तुम तो पता नहीं क्या हो गए हो, तुम्हें तो पता नहीं किसने कर दिया, ये है वो है। फरमाया कुल या कौमे मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, इनसे साफ कहो कि मेरी कौम के लोगो तुम अपनी जगह अपना काम किए जाओ, मैं अपना काम करता रहूंगा। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर उस वक्त अजाब आता है और किसे वो सजा मिलती है जो कभी टलने वाली नहीं। नबी को आके चैलेंज करते थे कि अगर तुम सीधे रास्ते पे हो तो तुम जम जाओ, तो मेरा अंजाम बुरा होगा, और अगर मैं सीधे रास्ते पे हूं तो तुम नहीं हो, तो याद रखो कि मैं ही जीतूंगा। असल बात यह है कि जो बंदा इस बात को मान लेता है कि जब रब मेरा अच्छा चाहे, पूरी दुनिया मिलके मेरा बुरा नहीं कर सकती, और अगर रब मुझे कुछ नुकसान देना चाहे, कोई नहीं रोक सकता, और जिंदगी का असूल बनाए, जो नुकसान अल्लाह के लिए बर्दाश्त करेंगे अल्लाह पूरे का पूरा वापस दे देता है, उसके ऊपर जमा करके देता है। शर्त यह है कि आप उस इम्तिहान में कामयाब हो। ये औलाद के गम, ये किसी का हैंडीकैप होना, किसी बच्ची का रिश्ता टूटना, ये हमारे इम्तिहान होता है कि कब्रों में सोए हुए बुजुर्गों के पास जा जाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं या उस अल-हय्युल कय्यूम को पुकारते हैं। जिस दिन आप उस इम्तिहान में पास होगे, दुनिया के इम्तिहानों की तरह आपको अगले दर्जे में दाखिल कर दिया जाएगा। और याद रखिए, इस्तकामत आती ही तौहीद के साथ है। आवाज में जोश और यकीन आता ही कब है? जब आप इन मरहलों से जाती तौर पे गुजर चुके होते हैं। आजमा के देख लीजिए अपने रब को, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़ी ना पता, वो आपको काफी होगा। सारी दुनिया मिलकर आपका नुकसान करना चाहे, आप पुकार उठेंगे करो जो करते हो, मेरा रब मेरा नुकसान नहीं चाहता। अल्लाह हमें इस दर्जे का मुवाहिद बना दे। ए नबी, हमने सब इंसानों के लिए ये किताब बरहक तुम पर नाजिल कर दी, अब जो सीधा रास्ता इख्तियार करेगा अपने लिए करेगा, जो भटकेगा उसके भटकने का वबाल फिर उसी के ऊपर है, और तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो, यानी लोगों को इल्म दे दो, बाकी आगे उनका नसीब। अल्लाह या तवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा, وہ اللہ ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو بھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. کیا نشانی ہے؟ کہ روز ایک قسم کی موت طاری کر کے اللہ مجھے آپ کو نئی زندگی دینے پہ قادر ہے، تو کیا وہ آپ کے میری زندگی کے دوسرے معاملات کو نہیں دیکھ سکتا؟ تو یہ اصل میں اللہ کی توحید کو سمجھنے والی باتیں ہیں. عمل کی بات لکھ لیں کہ رات کو سوتے وقت اس آیت پہ غور کیجئے گا، پتہ نہیں صبح اٹھوں گی کہ نہیں. اور کئی لوگ ہیں جو سوتے سے سوئے اور پھر اٹھے ہی نہ، نیند ہی ان کی ابدی نیند بن گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے سوتے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمی کا موت وحیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں اور مرتا ہوں، اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ساری تعریف اس ذات کی ہے جس نے موت کے بعد مجھے زندہ اٹھا دیا. تو ہر روز موت اور حیات کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ اس کے بعد ہم کبھی نہیں اٹھیں گے اور وہ ہماری موت کا وقت ہوگا. اللہ اکبر. کیا اس رب کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ اب یہ سوال اپنے دماغوں پہ ہم خود رکھیں. اتنی بڑی قدرت والے کو چھوڑ کر بیچارے مجبوروں کو خدا بناتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں. ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں. دیکھیے اگر وہ کچھ کر سکیں تو پہلے قبر کی مٹی جھاڑ کے خود تو باہر آئیں. لوگوں نے ان کو نہلایا دھلایا، بیری کے پتوں سے ملا ہوا پانی ان پہ ڈالا، ان کے جسم کی گندگی نکالی، ان کو 3 کپڑوں یا 5 کپڑوں میں لپیٹا. کیا کچھ نہ لوگوں نے کیا وہ کچھ نہ کریں، اور قبر میں داخل ہوتے ہی کرنی والے بن گئے، پہنچے ہوئے بن گئے، سارے ان کے ہاتھ میں کام آسان. نعوذ باللہ. کتنی جہالت کی بات ہے کہ بھئی بابا جی اٹھو خود تو قبر سے نکلو. سوچنے کی بات ہے، یہ تو چھوٹی سی عقل میں بات سمجھ آتی ہے، لیکن آپ بات کریں کہیں گے آپ وہابی ہیں، آپ صحابی ہیں. پہلے صحابی کہتے تھے، آج وہابی کہتے ہیں. تو اگر وہابی مواحد کو کہتے ہیں تو پھر آپ کو مجھے نام لینے کی تو کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اللہ ہمیں الوہاب سے جوڑ دے، اللہ ہمیں حقیقت میں الرحمن الرحیم المالک العزیز سے جوڑ دے. جس کو اللہ کی صفات پہ انکار ہے اس کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ فرمائے ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو. کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمان و زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اچھا جب آپ کبھی ایسی باتیں کریں کہتے ہیں دیکھا یہ پتہ لگ گیا ہمیں، یہ بس بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ قبروں والوں کو نہیں مانتے. بھائی بزرگوں والوں کو بزرگ مانتے ہیں، خدا تو نہیں مانتے. قبر والوں کو مردہ مانتے ہیں، ان کو زندہ تو نہیں مانتے. اب ریئیکشن دیکھیے، اور کئی لوگوں کے ایکسپیرینسز آپ پڑھیں سنیں ان آیتوں پہ، کہ جب کبھی ایک امیر حمزہ نام کے ایک شخص سے میں نے ایک دو موقع پہ ایک دفعہ ان کی کچھ کتابیں پڑھی، تو ان کا کام کیا تھا کہ وہ بھیس بدل کر جیسے سوالی بن کے ضرورت مند بن کے مختلف درگاہوں پہ جاتے تھے، تو وہاں جیسے سب بیٹھے ہوئے یہ بھی بیٹھتے تو لوگ یہی سوچتے نا کہ ان کی بھی کوئی ضرورت ہے، تو پھر وہ ان سے حال چال پوچھتے، دکھ سکھ پوچھتے، لوگ ان سے پوچھتے کہ تم کیا کرنے ہو، تو یہ بھی کوئی ایسی بات کرتے. انہوں نے جا کے پھر جو اندر کے بھید کھولے ہیں، اس میں ایک بک ہے جس کا میں اگر نام نہ بھولوں، آسمانی جنت اور درباری جنت یا دنیاوی جنت، کچھ اس طرح کا ہے. اتنی خرافات ایسے اڈوں پہ، چرس کے اڈے اور زنا بدکاری ادھر موجود ہے اور سب کچھ ہے، اور وہاں پھر وہ تبلیغ کرتے تھے لوگوں کو، بات کہنا یار میں تو اتنے دن سے آ رہا ہوں، مجھے تو ادھر سے کچھ نہیں ملا، چلو آؤ پھر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ انداز تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ جب ایسی باتیں چھیڑی جائیں تو وہ لوگ جو یہ بیلیف رکھتے ہیں، ظاہر کسی یقین کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں نا لوگ، تو لکڑی کے بت کے آگے یقین کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان کے پاس تو پھر بھی ایک چلو فوت شدہ لیکن ایک زندہ ہستی تو تھی نا. تو اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیے کمنٹ کہ یہ اس وقت کیا کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ صرف ایک سے مانگو لا الہ الا اللہ، تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں. کہتے یہ کیا بات ہے، سب کچھ اللہ سے مانگو، سب کچھ اللہ سے مانگو. اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، دوسروں کا ذکر کیسے، یہ داتا جی ہیں، یہ ایک مشکل کشا ہیں، یہ تکلیفیں دور کرتے ہیں، یہ بیٹے دیتے ہیں، تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. آج بھی ایسی ہے، کہتے نہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں پر کچھ ان کو بھی تو مانو، یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ شرک کس دور کا لکھا ہوا ادھر، مکہ کا. آج کے دور کا بھی یہی شرک ہے، صرف اللہ کا نام نہ لو. مکہ والے آ کے کہتے تھے، کہتے تھے ہم اتنوں سے مانگتے ہیں پھر نہیں ملتا، اور تو کہتا ہے سب کو چھوڑ کے بس ایک سے مانگے. ان کو کیا پتا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دلاتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. تو توحید کو خون میں اور اپنی گھٹی میں داخل کر لیں اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت اللہ سے محبت اور اللہ کی صلاحیت، اللہ کی خوبیوں کو ماننا اور اس کے اوپر ایمان. حسبی اللہ ہو اور علیہ صلاح بھی کافی نبدا، یہ چیزیں پھر آپ کو اللہ کی طرف بلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. دائی اللہ ہے ہی وہ کہ جو خود محبت کے نشے میں چور ہو، وہ جس کا یقین اللہ پہ پختہ، جو توکل کے یقین پہ ہو، جس کو اپنے رب پر اتنا ایمان ہے کہ جتنا اس کو اپنی ذات پہ بھی نہیں ہو سکتا. میں غلطی کھا سکتا ہوں، میرا رب نہیں کھا سکتا. میں ہوں کہ نہیں مجھے نہیں پتا میں ہوں کہ نہیں، پر میرا رب ہے. اس یقین پہ آپ آئیے تو آپ کو چار لفظ بھی نہیں آتے پڑھنے، اللہ لوگوں کے لیے آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. اللہ اکبر. اور میں سوچتی ہوں کہ جس تبلیغ میں شرک بھرا پڑا ہے، پتہ نہیں پھر وہ کس بنیاد پہ مجمع کو جمع کرتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کی خواہشات کو برا ہوتا میں دکھتے ہیں، نذرانے، محبتیں، عقیدتیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ دین کے نام پہ گمراہ نہ کرنا. میں نے اپنے لیے ہمیشہ یہی دعا کی ہے، آپ کو بھی یہ سکھاتی ہوں کہ اللہ دنیا میں تو لوگ جاہل تھے ہی، اپنے اوپر لیں. پہلے تو جاہل تھی نا، دنیا میں تھی نا، کہیں خواہشیں تھیں، کہیں ہرس تھی، کہیں فخش تھا، کہیں بدکاریاں تھیں. اللہ وہ دین کے نام پہ نہ بھٹکانا. یعنی آپ میرے خلاف یہ دعا کریں کہ اللہ یہ یہاں آ کر بیٹھ گئی، پتہ نہیں کہاں سے آئی، اور آ کے ہمارے ایمان نہ خراب کر دے. اے اللہ ہم ان کی باتیں سن کر کہیں ہمارے عقیدے نہ خراب ہوئے. اللہ سے روز مانگ کے آیا کرے اس گھر میں، اس جگہ پہ آتے ہوئے، کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، بول رہے ہیں، پہلی دفعہ قرآن سن سنا رہے ہیں، کہیں ان کی باتوں میں آ کر ہم اپنے عقیدے نہ خراب کر دے. تو خود ہمیں راستہ دکھا دے. اور میں آپ کو نہیں یہ بات کہہ رہی، یقین کرے راہ چلتے جہاں کسی نان مسلم سے دعویٰ ہوتی ہے تو ان کو بھی میں یہی کہتی ہوں اینڈ پہ، جہاں پہ اکثر فلائٹ ختم ہونے والی ہوتی ہے تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ سسٹر نو پرابلم، جسٹ گو اینڈ اسٹینڈ بائی گاڈ، اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاؤ اور اس کو کہو کہ گاڈ گائڈ می اور گاڈ گائڈ می. آپ دیکھیے کہ اللہ ہر ایک ہے، یہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی، غیر مسلموں کا بھی رب ہے، وہ رب العالمین ہے. تو آپ اپنے لیے دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ اللہ اگر یہ جگہ ٹھیک ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، تو بھی میرے لیے آسان کر دے، پھر مجھے اس کتاب سے جوڑ دے. اور اگر یہ میرا دین بدل رہے ہیں، کوئی میرے جنت لے کے اس کی جگہ جہنم میں میرا نام لکھا رہے ہیں، تو مجھے ان سے دور کر دے، ان کو مجھ سے دور کر دے. اتنا یقین ہونا چاہیے دعوت دینے والے کو اپنی دعوت پہ. اتنا یقین تو ایک ڈاکٹر کو اپنی دوا پہ نہیں ہوتا، وہ بھی سوچتا ہے پتہ نہیں فائدہ ہونے، چلو ٹائیفائڈ نہیں، ملیریا ہوا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. وہی ڈاکٹر کامیاب ہے جس کو اپنی دیوی دوا پہ یقین ہوتا ہے. تو یہی یقین ہے لا الہ الا اللہ پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس یقین میں اور زیادہ بڑھا دے.